بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 اپریل 2009، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں دہشت گردی اور اسلامی سزائیں کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، اس ہفتے کے دوران تو ایک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا تھا میڈیا کی سطح پر، ایک ویڈیو کلپ کے حوالے سے ایک خاتون کو کوڑے مارے جا رہے تھے. میں خود تو محروم ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے کیبل سے اور ٹی وی سے، لیکن جو کچھ سنا ہے یہ ہے کہ 34 کوڑے لگے ہیں یا اس کے آس پاس لگے ہیں. اور اس واقعے کے حوالے سے جو ایک شور شرابہ پروپیگنڈے کا طوفان تھا، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں، قومی اعتبار سے، ملی اعتبار سے. ہم مسلمانوں کمپلین کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، لیکن اس موقع پر جو ہمارے اہل دانش اور تجزیہ نگار اور بہت سے رجال دین کے بھی جو تاثرات اور کمنٹس سامنے آئے ہیں، وہ بہت تشویشناک. وہ ہم واقعتاً اللہ کے عذاب کو دعوت دینے پر تلے ہوئے. بہت سے پہلو اس اعتبار سے بھی ہیں، ہمارے دین میں جو تعلیمات ہیں اس سے ہم بالکل نابلد ہیں. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا، ایک بات جو ہے وہ آگے بیان کر دینا بغیر تحقیق کے، آج کل ہمارا میڈیا چلی اس پر رہا ہے. کوئی بات مل گئی اور اس کو لے کے اڑے، تحقیق تو دور کی بات، تحقیق کس شے کا نام ہے؟ کوشش یہ کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز انداز میں پیش کریں. بس ایک دوڑ لگی رہتی ہے، کیسے عوام جو ہیں بس مبہوت ہو کر بیٹھ جائیں ہمارے اس چینل کے سامنے اور نئے نئے انکشافات کا انتظار کریں جس کے پیچھے کوئی ٹھوس حقائق ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. اور پھر فوری طور پر جو ہے وہ اہل علم سے اور دانشوروں سے جو ہے وہ کمنٹس دیے جائیں اس کے اوپر. اب یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے تاریخ آدم کا یا تاریخ اسلام کا، سنسنی خیزی رہی ہے ہر دور میں. سنسنی خیزی کی پھیلانے والے کون ہیں؟ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں. مدینہ میں بھی ایک طبقہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، والمرجفون فی المدینہ. وہ کون ہیں؟ قرآن نے صاف لکھا یہ منافق ہیں، منافقوں کا طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. کسی کے ماتھے پر لیبر لگا ہوا نہیں ہوتا، کسی کو بھی شخصی طور پر منافق قرار نہیں دیا گیا اس دور میں. خاص طور پر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی اور سورہ احزاب کی، لیکن یہ ایک انداز ہے اس طریقے سے پروپیگنڈے کا طوفان. ظاہر بات ہے کہ جو ذرائع آج میسر ہیں, چینلز کے ذریعے, سیٹلائٹ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, ایک بہت بڑی قوت بن چکی ہے. جسے آپ مثبت طور پر استعمال کریں تو بھی بہت بڑی قوت ہے, منفی طور پر استعمال کریں تو بھی بہت بڑی قوت ہے, اور اس کا استعمال زیادہ تر منفی ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کے ملک میں اس کے اوپر جو کامنٹس اور تبصرے آئے ہیں وہ ہمارے لیے شرم کا مقام. سب سے پہلے تو یہ کہ بغیر کسی تحقیق ہے کیا سر پاؤں کیا ہے, سر پیر کیا ہے, کس سلسلے میں مارا جا رہا تھا, وہ حقیقی ہے جعلی ہے کیا ہے. اگر بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہو کوئی چیز یا آگے دکھاتے ہو تو عزو دین کیا ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے من و عن آگے بیان کر دے. دیکھیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ قرار دے رہے ہیں, اور میں اور آپ اس کو اپنی عقل ناقص عقل کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو 100% سچ بات ہے. جو میں نے سنی ہے من و عن بیان کر دی بغیر مرچ مسالہ لگائے, میں نے تو کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ مرچ مسالے کا اضافہ بھی لازمن ہم کرتے ہیں, اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. نہ بھی کیا ہو تو یہ جھوٹ ہے عزرو فرمان نبوی, اور اس جھوٹ کو جیسے عام کیا گیا. اور کس معاشرے میں ہو رہا ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے. اس معاشرے میں جس میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوتا. یہ جب واقعہ ہوا تو مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا. اس وقت میرے لیے ایک بات نہیں تھی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے, اور کم سے کم جو آپ سے پوچھے ان کو یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں, سندھ میں, تھانوں میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے بغیر کسی جرم کے ثابت ہوئے. دیر حراست لی جاتی ہیں, سخت ترین تشدد ہوتا ہے, اور بہت سے مواقع پر بالکل کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. انہوں نے دعوے سے کہا کہ کپڑے اتار کر تشدد کیا جاتا ہے, موقع کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی NGO آواز اٹھانے والی نہیں. یہ واقعہ جو ہوا اس کا پس منظر کیا تھا, وہ واقعی جرم ہوا یا نہیں ہوا, حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ساری دنیا میں شور مچ گیا ہے. اقوام متحدہ میں بھی بان کی مون صاحب کو بھی اس پر بیان دینے کی ضرورت پڑ گئی. حد ہے وہ امریکہ جو سلوک کر رہا ہے انسانی حقوق کے معاملے میں. دنیا کے سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت امریکہ ہے. میں اس وقت اس موضوع پر آنے سے اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس ضمن میں ان کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس دہشت گردی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ قومی امن کانفرنس ہوئی ہے کل ادارہ تحریک منہاج القرآن کے لیے اہتمام, اور یہ اس پہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی اور میں حاضر بھی ہوا. وہاں بہت سے افراد کو مدعو کیا گیا تھا, سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو بھی, دینی طبقات کو بھی, اور سول سوسائٹی اور وکلاء اور کاروباری حضرات, یہاں تک کہ انہوں نے جسے ہم غیر مسلم اقلیتیں کہتے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا. سکھوں کی طرف سے بھی نمائندگی موجود تھی, اور عیسائیوں کی طرف سے بھی تھی, پاسٹر بھی تھے, سب ایک بہت بڑا ایک وجبہ تھا. اور موضوع یہ تھا کہ قومی امن کانفرنس, اس میں تو کوئی شک نہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف پاکستان بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے, امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ جہاں بھی ہمیں اپنے مطلوب افراد کے بارے میں اطلاع ملے گی ہم ڈرونز حملے کریں گے, پاکستان میں کسی بھی جگہ. جس پر آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری قومی سالمیت جو ہے اس کو صاف طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے. یہ اصل میں کھلا اعلان جنگ ہے امریکہ کی طرف سے, تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو, ہم تو یہ کریں گے اور دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو. اس کے نتیجے میں جو بھی ملک کے بہی خواہ ہیں, درد مند لوگ ہیں, انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں, ان میں کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, دینی طبقات بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں کہ اب امریکہ کے ٹارگٹ پر اس وقت پاکستان ہے اور وہ بالآخر جس چیز سے ہم بچ رہے تھے کہ شاید ہم امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بن کر اور تورا بورا ہونے سے بچ جائیں, اس حزیمت سے بچ جائیں کہ جو افغانستان میں ہوئی ہے اور وہ جو عراق میں معاملہ ہوا ہے, شاید ہم اس سے بچ جائیں گے. وہ وقت اب آ گیا کہ اب پاکستان کی باری. اوباما کی پالیسیز بالکل واضح ہیں, وہ ایران کے ساتھ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے, پاکستان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو کچھ صورتحال تھی اور اسی حوالے سے, اس بیرونی دہشت گردی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اس وقت قوم کے لیے ضرورت ہے کہ ووٹ کھڑی ہو. اگر واقعی قومی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جائے, ایمانی جرت تو اس سے اوپر شکش ہے. نوائے وقت کے اداریہ کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا. تو ایک تو وہ بیرونی جارحیت ہے جس کا ہم شکار ہیں, اور امریکہ وہ جارحیت جو افغانستان اور عراق میں کی ایک اور شکل میں پاکستان پر کر رہا ہے. شروع تو ہو چکی ہے الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی نے اس پر ایک مظاہرہ بھی کیا. بدھ کے روز آپ کے علم میں ہوگا مال روڈ پر ایک بہت پرامن اور منظم مظاہرہ اس حوالے سے کیا گیا اور ہم نے اپنا پیغام پہنچایا کہ جب لاہور پر ڈرون حملہ ہوگا تب آپ لوگ کھڑے ہوں گے, تب ہوش آئے گی. اور اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو صرف ون سائڈڈ پکچر دکھائی جاتی ہے. یہ ہو گیا, پولیس ٹریننگ کیمپ کے اوپر حملہ ہو گیا, کون ہیں یہ, قبائلی ہیں, اجڑ ہیں, گوار ہیں, فلاں ہیں. بھائی کس چیز کا ریئیکشن ہے جب انہیں تکلیف ہوئی ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی وہ ایسے نہیں تھے. ڈرون حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں, پاکستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں اور پاکستانی حکومت کی اجازت سے ہو رہے ہیں, اس کے عوض ڈالر وصول کیے جا رہے ہیں اور وہ ریئیکشن بھی نہ کریں اور ہم یہاں پر لمبی تان کر سوئیں اور ہر ہفتے کسی نہ کسی خوشخبری کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کرتے اور ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈالتے ہوئے نظر آئیں. ایک وہ ہے بیرونی دہشت گردی جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہاں تب اندازہ ہوگا, تب جاگیں گے جب لاہور میں ہوگا, جب پنڈی میں ہوگا, جب فیصل آباد میں ہوگا, جب کراچی میں ہوگا. دوسرے اس کے ریئیکشن میں جو دہشت گردی ہے, اصل میں عام لوگوں کو صرف وہ نظر آتی ہے, او دہشت گردی پھیل گئی پاکستان, دہشت گردی کا اڈا, اس کی مذمت کی جائے, حق پرست لوگ, انصاف پرست لوگ اس کی بھرپور مذمت کریں. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو چل چکا ہے. جو ظاہر بین لوگ ہیں, ظاہر بات ہے وہ اسی میں ظاہر میں نگاہیں الجھ کر رہ جاتی ہیں. وہ دیکھنا تو دیدہ دل بات کرے کوئی, اس بار نے کہا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل با کرے کوئی. اور اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اور یہ پروپیگنڈے کا کمال ہے میڈیا کا کہ وہ آپ کو ظاہر کے اندر الجھا کر آپ کی سوچ کو بھی اپنی مرضی کے رخ پر موڑ دیتا ہے. اور یہ 9/11 پر ہو چکا ہے, یہ واقعہ اس صدی کے بالکل آغاز میں میڈیا نے جو حرکت کی تھی, یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اس ممبر سے کہ ڈرامہ رچایا گیا بہت بڑا, تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ڈرامہ, سب سے بڑی سازش اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جو عالمی سطح پر ہوئی, کہ خود اس کو ٹوئن ٹاورز کو گرایا ہے موساد نے اور سی آئی اے نے مل کر, اور فوراً ابھی پہلا ہی جو ہے وہ یہاں سے ٹکرایا ہے, اس پر خبریں آ رہی ہیں, اور ساتھ ہی افغانستان اور اسامہ کا نام لینا شروع کر دیا میڈیا نے.
ساری دنیا پاگل ہو گئی اور امریکہ جو ہے پوری دنیا کو اپنا اتحادی بنا کر حملہ آور ہوا افغانستان پر. کوئی ثبوت وہ کر ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اب ثبوت ہیں, سائنٹیفک ثبوت ہیں, یہ سارا خود کردہ ہے, پوری سازش میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب حقیقت تو ہے بے رقاب ہو چکی ہے, بے شمار ویڈیوز آ چکے ہیں کہ اگر وہ جہاز جو ہے ٹکرایا اور اس کے اندر فل تھا ایندھن اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سب آگ کے شعلے میں تبدیل ہو گیا, اس آگ کی بھی ہیٹ وہ نہیں بنتی کبھی بھی کہ وہ سٹیل کو میلٹ کر دے. جو ان عمارتوں میں سٹیل یوز ہوتا ہے اس کو میلٹ نہیں کر سکتی. وہ ہائی رائز بلڈنگز کو گرانے کے لیے البتہ خصوصی ایکسپلوسیو فٹ کیے جاتے ہیں بلڈنگز کے اندر, اور ان کے اندر یورینیم کے انداز کا ایک خصوصی جو ہے سبسٹنس شامل کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ پھر ساری بلڈنگ جو ہے وہ گرتی ہے اور سٹیل بھی میلٹ ہوتا ہے اور فری فال پھر سے گرتی ہے. اور یہ بلڈنگ آپ نے دیکھا تھا کیسے گری تھی, فری فال سپیڈ سے گری تھی. ایک عام آدمی بھی لے مین بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس طور سے اس وجہ سے اگر بلڈنگ گری ہوتی تو ایک بلڈنگ ایک سٹوری کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری پہ چوتھی پہ ملبا آتا, پانچویں گرنے گرنے میں ٹائم لگتا ہے. بال فرق وہ تو فری فال سپیڈ سے گری ہے. اور جن لوگوں نے ان حقائق کو واضح کیا انہوں نے دکھایا کہ جب بھی کوئی امریکن ہائی رائز بلڈنگ گرتی ہے وہ اسی انداز سے گرتی ہے. انہوں نے شواہد پیش کی جب پوری بلڈنگ میں ایکسپلوسیو فٹ کیے جاتے ہیں اور تاکہ ادھر ادھر ملبہ نہ گرے, خاص ٹیکنیک ہے جو یوز کی جاتی ہے. تو ڈراما, لیکن میڈیا نے جو دکھایا ساری دنیا پاگل ہو گئی اس کے پیچھے. یہ ہے دہشت گردی اصل میں ہے کیا, اصل محرکات کون سے ہیں. تو میں نے وہاں پر یہ عرض کیا تھا سب سے پہلے طے کریں کہ دہشت گرد ہے کون. سارے باتیں کر رہے ہیں بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پر, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے, مسلمان کیا کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. دہشت گردی کہتے کسے, امریکہ کی تو تعریف ہی جو ہے روز بدلتی ہے. ملیٹنٹ اسلام کو انہوں نے دہشت گردی قرار دیا تھا, اس سے آگے بڑھ کر جو بھی جو لوگ بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ اسلام کو دین میں غالب ہونا چاہیے دنیا میں, پورا سیاسی نظام ریاست کا نظام بھی اللہ کے قانون کے تحت ہو, اللہ کے آئین کے تحت ہو, یہ بھی ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے. چاہے انہوں نے تلوار اٹھائی ہو نہ اٹھائی ہو, گن اٹھائی ہو یا نہ اٹھائی ہو, یہ تصور ہی ہماری بغاوت ہے نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف. اور اب جو جس تاریخ کے اوپر کام ہو رہا ہے, کچھ ہی عرصے پہلے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ تھنک ٹینک ان کے اب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, یہ تمہاری حماقت ہے کہ تم سیکولر اور لبرل مزاج مسلمانوں کو سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دہشت گرد نہیں ہے. پوٹینشلی ہر مسلمان دہشت گرد ہے, الا یہ کہ وہ انکار کرے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا. جو بھی مسلمان اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, سمجھ لو وہ دہشت گرد ہے. اس لیے کہ اس میں تو اس قرآن میں تو جہاد و قتال کا حکم ہے. جو اسے اللہ کا کلام مانتا ہے آج اس پر عمل نہیں کر رہا, کل شاید عمل کرنا شروع کر دے. تو دہشت گردی قرآن کی روح سے کیا ہے؟ وہ فتنہ جس میں لوگوں کو اسلام سے, دین سے, اللہ کے راستے سے روکا جائے, اصل دہشت گردی وہ ہے جب لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا جائے, یہ ہے دہشت گردی. والفتنہ تو اکبر من القتل, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل و غارت گری کرنا یہ بھی دہشت گردی ہے. لیکن وہ فتنہ کے لوگوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے جبر کیا جائے اور ان کے لیے اسلام کی طرف, اللہ کے رستے کی طرف آنا ناممکن بنا دیا جائے, یہ زیادہ بڑی دہشت گردی ہے. یہ اب ابھی تعریف ہے جو قرآن نے کی, اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو امریکہ ہر اعتبار سے دہشت گرد ہے. افغانستان میں بغیر ثبوت کے اس نے حملہ کیا, کتنے لوگ مہاجر ہوئے, ہزار ہاں جو ہیں بے گناہ خاک و خون میں غلطاں ہوئے, لاکھوں اس کے اندر زخمی ہوئے ہوں گے. پورا ملک جو ہے وہ اجاڑ دیا گیا بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جرم کے. کیا اس سے بڑی دہشت گردی کوئی ہو سکتی ہے؟ عراق پہ حملہ کیا گیا, ساری دنیا مخالف تھی اس وقت, تو افغانستان میں تو سب نے کہا تھا ہاں ہاں یہ مجرم ہے, اسامہ ہے. عراق کا کیا جرم ہے؟ جو جواز پیش کیا گیا کچھ جھوٹے الزامات, ماس ڈسٹرکشن کے ان کے پاس ویپن ہیں, اس سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس بنیاد پر حملہ کیا اور بعد میں وہ الزامات جھوٹے ثابت ہو گئے. لاکھوں عراقی جو ہیں اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں. امریکہ کی اس دہشت گردی کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں کا خون بہہ گیا. گردی تو یہ, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈرون حملے, ہمارے مطلوبہ افراد موجود ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک کسی سرکاری ترجمان اس جرت کی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس نے یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ تم نے اتنے ڈرون حملے کیے ہیں, بے شمار لوگ ان کے اندر جا بھاپ ہوئے ہیں, بچے بھی بوڑھے بھی خواتین بھی, تمہارے جو مطلوب لوگ تھے ان میں سے کتنے مارے گئے ہمیں بتاؤ تو صحیح, ہے کوئی ریکارڈ؟ اس نے جہاں ہمیں شک بھی ہوگا ہم ماریں گے, وہاں بے گناہ مرتے ہیں تو مرے. اصل دہشت گردی تو یہ ہے, اور وہ دہشت گردی کا دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور اس کے ریئیکشن میں اس جبر جو عالمی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے ریئیکشن میں جو لوگ اٹھ رہے ہیں, اور جو یہ خود کچھ حملے کیوں ہوتے ہیں, کوئی شخص اپنی جان کا دشمن بنے گا؟ یہ ریئیکشن ہے, یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. جب آپ کسی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے, بے انصافی کی انتہا کر دیں گے, تو کیا ہوگا؟ اس کا ذہن آؤٹ ہو جائے گا, وہ پھر ہر کام کرنے پر سنا ہوگا. جو بچیاں لال مسجد میں شہید کی گئی تھی ناحق, یہ زمین پوتے لگ, ان کے عزیز و اقارب کیا حال ہوگا؟ اگر اس ملک میں یہ بچیاں جو دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی, بلکہ ریاست ہی ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, تو پھر ہو جو سو ہو, پھر یہ اس جب ظلم انتہا سے گزر جاتا ہے اور بے انصافی جو ہے وہ بھی اپنی حدود پھلانگ دیتی ہے, تو اس کے ریئیکشن میں یقیناً پھر ایسے صورتحال ہوں گی. لیکن اس کے ذمہ دار اب وہ لوگ نہیں ہیں, ان کا دماغ خراب کس نے کیا اگر دماغ خراب ہوا ہے؟ ان کے اندر یہ زہر کہاں سے آ گیا؟ یہ زہر بھرنے والا کون ہے؟ مجرم تو وہ ہے. آپ ان کو نظر انداز کر کے اور ان کی غلامی اور چاکری کر کے ان کو ناراض نہیں کر سکتے, ڈرون حملے ہم نہیں روک سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, سارا ملبہ گرائیں ان کے اوپر. اور وہ آپ سے اور کہیں کہ ہم تو آپ کے لیے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہے چوری اور سینہ زوری, ڈٹائی کی انتہا. تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑو, تو مت فکر کرو یہ القاعدہ والے کہاں سے آئے تھے. آج بھی ایک امریکی ترجمان نے یہ کہا کہ طالبان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا یہ, لیکن یہ ماضی کی بات ہے. اچھا, القاعدہ کو تو آپ لے کر آئے تھے رشیا کے خلاف, رشیا نے جو ہے افغانستان پر حملہ کیا, افغان عوام جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, وہاں صحرا اور کوہستانی تو ہیں. اور جو اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو, وہاں اسلام کی جڑیں بھی بڑی گہری ہیں, ملا اسلامی روایات اور اس کی وجہ سے غیرت دین حمیت. وہ کھڑے ہو گئے, امریکہ نے اس گھوڑے کے اوپر اپنا جوا کھیلا کہ یہ موقع بن گیا کہ فائدہ اٹھایا جائے اور روس سے اپنی شکست کا بدلہ دیا جائے, ویتنام کی شکست کا. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اعتبار سے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں جہاد کو زندہ کیا امریکہ نے عالمی سطح پر. افغانستان میں تو زندہ ہو گیا تھا جب رشیا آیا, لیکن اسلامک ورلڈ, خاص طور پر عرب ورلڈ, وہاں سے ریکروٹ کر کے جو لائے گئے کہ یہ موقع ہے جہاد کرنے کا, تمہارے ملکوں میں تو جبر ہے, استبداد ہے, وہاں تو کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ موقع آ گیا جہاد کے نام پر. اسامہ کون تھے؟ آج وہ یہ مانتے, ٹھیک ہے, اسامہ جوش جہاد سے آئے تھے, جذبہ جہاد سے, لیکن سپورٹ امریکہ نے کیا کہ ہاں اور لوگوں کو بھی لاؤ. عبداللہ اعظم بھی آئے تھے, فلسطینی مجاہد, عظیم مجاہد, وہ اپنے جوش جہاد میں آئے تھے, ذوق شہادت میں آئے تھے, لیکن امریکہ نے اس کو یوٹیلائز کیا, استعمال کیا, ایکسپلائٹ کیا, اور بے شمار عرب جو ہیں ادھر آئے. اب اس کے نتیجے میں جب شکست انہیں ہو گئی, اب وہ جہاد تو زندہ ہو گیا ہے, وہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت انہیں احساس نہیں ہوا کہ اس طریقے سے پوری دنیا میں جہاد زندہ ہو جائے گا. ان کی اپنی ایک تدبیر تھی, اور غالباً انہوں نے یہ سوچا ہوگا اس لیے کہ امریکہ کے سر کے اوپر جو آج سے مسلط ہے وہ یہود ہیں, جیوز ہیں, زائن, جو کچھ کرواتے ہیں وہ کروا رہے ہیں. اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, سب کو معلوم ہے, پوری دنیا جانتی ہے. انہیں یہ خیال نہیں آیا. انہوں نے شاید اس وقت یہ سمجھا ہوگا کہ عرب ورلڈ سے اگر مجاہدین نکل جائیں اور افغانستان میں کام آ جائیں تو ہمارا رستہ آسان ہو جائے. گریٹر اسرائیل کا خواب جو وہ دیکھ رہے تھے, تو خاص طور پر عرب ریاستوں سے انہوں نے ریکروٹ کیے مجاہد, ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کو سپورٹ کیا, لیکن وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب جو جہاد کا دن ہے جو باہر نکل آیا, وہ اب ان سے واپس نہیں ڈالا جائے گا. اب یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ساری سچویشن تو ان کی پیدا کر رہا ہے. القاعدہ, القاعدہ کا شور مچایا, وہ عرب آئے کس لیے تھے؟ وہ جہاد کے لیے آئے تھے, تمہارے کہنے پہ آئے تھے, اور اب وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کو اپنا سعودی عرب قبول نہیں کرے گا, ان کو اور عرب ممالک قبول نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ خطرہ ہے اسرائیل کو, یہ اس کو کہ ہمارے رستے کی رکاوٹ یہ جہادی بن سکتے ہیں, اصل میں یہ تصور, لہذا افغانستان پر حملہ پلان کیا گیا. جب جہاد زندہ ہو گیا تو انہیں پریشانی ہوئی, جب اس کو ختم کیا جائے, کچلا جائے طاقت کے زور, اپنے ٹوین ٹاور کی قربانی دی گئی. تو اب تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ سٹیج کیا گیا, اور پھر پوری قوت سے تمام عالمی قوتوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ میدان میں لایا گیا. یہ ہے ساری صورتحال. تو دہشت گرد اصل کون ہے؟ اور اس وقت اگر جس کو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کو نہیں پہچانیں گے تو ہم پھر اسی دجر میں آ جائیں گے جو ظاہری فریب ہمیں دکھایا جاتا ہے. ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں, اپنے کان سے سنتے نہیں, اپنے ذہن سے سوچتے نہیں. تو یہ امن کانفرنس کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ اول تو دہشت گرد سب سے پہلے وہ, ایسا مذمت ان کی ہونی چاہیے. دوسرے طالبان پر بھی دہشت گردی کا ایک لیبل لگا دیا گیا. اب سوات میں جو گیم ہوتی رہی ہے, میں بہت کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, کیا کھیل تھا, کیا ڈرٹی گیم ہو رہی تھی, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. طالبان کے بھیس میں کون کون سے جرائم پیشہ لوگ تھے, فوج کا رول کیا تھا, وہاں کے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے تھے, فوج ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی. کس کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی, یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, لیکن اس کا نتیجہ پوری سوات ویلی جو ہے وہ خاک و خون میں غلطہ ہے, ایک دہشت کی فضا ہے. اور اب سوات امن معاہدے کے بعد کچھ
چین نصیب ہوا وہاں کے لوگوں کو.
اب ساری دنیا اس سوات امن معاہدے کے پیچھے پڑ گئی. میں نے اس وقت وہاں اس کانفرنس میں یہ بھی عرض کیا اگر آپ کو طالبان کا اسلام نہیں چاہیے تو نہ صحیح کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ کے دستور کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے؟ ہم اس بر صغیر میں جب مسلمانوں کی حکومت رہی ہے نا ایک سالہ، ایک ہزار سالہ حکومت، ترکان تیموری ادھر آئے ہیں، مغل، اس سے پہلے بھی بے شمار خاندان جو ہے آتے رہے، تعداد میں کم ہوتے تھے، مائنورٹی میں ہے مسلمان. پورا ہندوستان اتنا بڑا، وہ ہندو بہت گریٹ میجورٹی میں، لیکن پھر بھی ان مسلمانوں میں سے بہت سے جنہوں نے شریعت نافذ کی. ٹھیک ہے، وہ وہاں کا ان کا ریاستی نظام، خاص طور پر سیاسی نظام جو تھا وہ ملوکیت والا تھا، لیکن یہ کہ نیچے قضا، قاضی، ظاہر بات ہے کوئی نظام تو چلانا تھا انہیں، کوئی سسٹم. وہ قانون رومن لا نہیں تھا جو انہوں نے نافذ کیا تھا، وہ ہندوؤں کا لا نہیں تھا جو انہوں نے نافذ کیا تھا، وہ قاضی اور مفتی تھے. اسلامی شریعت کے مطابق فیصلوں کا اہتمام وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، بے شمار اعتبار سے اس میں بہتری کی گنجائش تھی، وہاں بھی زوال آیا بہت سے اعتبارات سے، لیکن بحثیت مسلمان جب کسی قانون کو نافذ کیا انہوں نے تو شریعت ہی کو نافذ کیا. اب ہم اس پورے پاکستان میں میجورٹی میں اسلام کے نام پر یہ خطہ ہم نے حاصل کیا. 63 سال میں آج تک ہم نے نہ دین کو قائم کیا نہ شریعت کو نافذ کیا. ہم سے بڑا مجرم اور اسلام کا اور دین کا غدار کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی یہاں تو میجورٹی میں ہو، یہاں تو نہیں اپنا نظام نافذ کرتے، تمہیں اللہ کا دستور منظور نہیں ہے، اللہ کا قانون منظور نہیں ہے، اور جب شریعت کے نام پہ تحریک اٹھتی ہے تو سب اس کے خلاف. اب اس کو اب کیا کہیں گے؟ دین سے غداری، سری غداری. اسی غداری کا ظہور جو ہے وہ دیکھنے میں آیا پھر جب وہ ایک ویڈیو کلپ دکھایا گیا، ساری قوم پاگل ہو گئی، وحشیانہ صدائیں، یہ وہ غیر اسلامی، ان اسلامی. اس کو چھوڑے وہ انصاف تھا یا نہیں تھا؟ عورت جرم کرے گی تو اسے سزا نہیں ملے گی؟ آپ ہر جگہ تو عورت اور مرد کی برابری کے قائل، یہاں کیا مطلب ہے؟ زنا کا جرم ہو، کوئی اور جرم ہو، چوری کا جرم ہو، عورتیں چوری نہیں کرتی، اور عورت عورت ہونے کی بنا پر وہ جب سزا سے ایگزمپٹڈ ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ شریعت کے خلاف زبان تان دراز ہوتی رہی ہے. یہاں دین قائم ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اللہ کرے گا، شریعت نافذ ہوگی، پھر چوری کے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے نمائندے نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کے اندر ٹنڈے پیدا نہیں کرنا چاہتا، یعنی شریعت نافذ کر کے ہاتھ کٹے لوگ ہوں. یہ کس پر زبان تان دراز ہو رہی ہے؟ اللہ کے قانون پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر. اسلام کا جو اصول ہے وہ جان لیجئے کہ سزا ملے گی تو مرد اور عورت دونوں کو ملے گی جو جرم اس نے بھی کیا. نہ یہ نہ ہو کہ جرم کسی نے کیا اس کی سزا کسی اور کو ملے، جیسے عربوں میں تھا، کوئی شخص ہے لیکن اب اس کی سزا کے طور پر کیونکہ جو مقتول ہے اس کا قبیلہ زیادہ بڑا تھا، لہذا اب جس قبیلے میں قاتل ہے اس کے تین افراد کی گردن جو ہے ایک کے برابر ہے، اب جنہوں نے قتل نہیں بھی کیا ان کو بھی مارا جا رہا ہے. یہ تھا جرم ناانصافی. بھائی قتل کرے جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے، کسی دوسرے کو کیوں ملے؟ قرآن نے اصلاحات کی اور وہ نظام عدل و قسط قائم کیا جس کی برکات دور خلافت راشدہ میں، اصل برکات تو اس وقت تھی لیکن کچھ برکات ہماری برابر کی سرزمین میں بھی ظاہر ہو چکی ہیں. ہم اگر اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں، اندھے بنے رہیں دانستہ، تو اس کا کوئی علاج نہیں. طالبان نے کیا کیا تھا؟ یعنی آپ اجڑ گوار اور سب کچھ تقیہ نوس جو مرضی کہتے رہے، ان کی تقیہ نوسی کا وہ عالم ہے نا کہ ایک خاتون صحافی کو انہوں نے قید کیا تھا اور پھر اس نے اپنی داستان لکھی ہے، اور کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری تو کھل جانی چاہیے، کم از کم مسلمانوں کی تو کھلنی چاہیے. ریڈلی بعد میں مسلمان ہو گئی، وہ ان اجڑ اور گواروں کے ہستے چڑھ گئی تھی. اور جو تہذیب کے اس وقت سب سے بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، انہوں نے ہماری ایک قومی بہن عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کوئی تو انصاف ہو. کون ہے اصل میں مہذب؟ یہ کس کی برکات تھی؟ شریعت کی برکات تھی کہ انہوں نے وہاں خواتین کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ انتہائی سے زیادہ اسلام سے نفرت کرنے والی اسلام لے آئی. ساری دنیا میں اس نے گواہی دی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. طالبان کا کردار ایک مثالی کردار ہے. چلیے ان کی شریعت آپ نافذ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی شریعت کی برکات ظاہر ہوئی اور ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جرائم ختم ہو گئے. میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا تھا کہ جلال آباد کی جیل میں جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے، جلال آباد کی شہر جانے کا اتفاق ہوا، تو پہلی مرتبہ میں گیا تھا طالبان کے دور حکومت میں افغانستان، تو بتایا گیا جی یہ تین صوبوں کی مشترک جیل ہے اور اس وقت اس میں کل تین قیدی ہیں. جرائم ختم ہو گئے جو ہے یہ مبالغہ نہیں کر رہا میں، یہ فیکٹ. اس لیے کہ شریعت تعزیرات اور حدود کا اجرا انہوں نے کیا، زمانہ کچھ کہے دنیا کچھ کہے، انہوں نے کیا. اور بحثیت مسلمان یہی واحد راستہ ہے مسلمانوں کا، کوئی اور راستہ ہے تو وہ کسی غیر مسلموں کا ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ. جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، انہی کے اندر گھستے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں. اللہ کی نگاہ میں وہ وہی ہیں. مسلمان کا کام تو یہ کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو، شریعت کو نافذ کرے. نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان سمجھتا ہو، وہ اللہ کے دین کا غدار ہے. چنانچہ اس حوالے سے یہ جو تعزیرات کا اور خاص طور پر مرد و خواتین کو سزا دینے کی ذکر ہے، تو سورہ نور کی میں نے چند آیات تلاوت کی تھی. طالبان نے جو کچھ وہاں پر شریعت کے نفاذ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ان کو دکھائے پوری دنیا کو، میں ذکر کر چکا ہوں. ایک تو جرم و جرائم کا خاتمہ ہوا، پھر ٹوٹل امن و امان. آپ کے ملک میں وہ امن و امان نہیں ہے جو دو مرتبہ میں وزٹ کیا میں نے، جو وہاں پر دیکھ کر آیا. پوسٹ پوپی اس کی کاش کا خاتمہ کر دیا. وار لارڈ سے ہتھیار لے لیے، جو امریکہ اور عالمی قوتیں سب کی سب بھی وہاں آ گئیں، یہ کامیابی انہیں نہیں ملی. معجزات. افغانستان کے حالات کے حوالے سے وہاں سے لوگوں سے ہتھیار لے لینا، پوپی کی کاش ختم کر دینا، یہ کیا ہے؟ معجزے سے کم نہیں. تو بات کیس یہ ہے کہ پوری دنیا خوف زدہ ہے اور وہ ٹوٹ پڑے افغانستان کے اوپر. نمبر ایک، یہاں سے اب جہاد زندہ ہو رہا ہے، اس کو نپ دا ایون دا بڈ، اور شریعت کی برکات سامنے آنے لگی ہے. تو پھر شیطانی تہذیبوں کے لیے اس پورے عرض کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر یہ پوری طریقے سے واضح ہو گیا اسلام کا یہ نظام اور اس کی برکات. تب یہ پوری دنیا میں دہشت گردی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا 9/11
کے بعد سے اس لیول پر.
اصل میں تو جو اب محرک ہے جب تک آپ اس کا تعین نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اور اندرونی طور پر آپ کو اگر طالبان کا اسلام پسند نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ اسلام لائیے. الحمدللہ کہ ہمارے ہاں بھی اگرچہ دینی طبقات آپس میں اختلاف فرقے وارانہ تعصبات اس کا اظہار بھی مختلف شکلوں میں ہوتا ہے اس ملک کے اندر, لیکن اسلام پر سب اکٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, ایک تعبیر اسلام کی, ایک دستور, ایک کانسٹیٹیوشن. کئی دفعہ اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں لیکن دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب دستور کی تشکیل کا مرحلہ آیا تھا قیام پاکستان کے بعد 1950 میں, اور پھر دینی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں اسلامی دستور ہونا چاہیے, تو پھر ایک لبرل اور سیکولر مزاج جسٹس نے اس وقت جسٹس منیر اسے تانا دیا تھا کون سا اسلام, یہ مسلمان تو اسلام پر متفق نہیں ہے, کس اسلام کی بات کر رہے ہیں, دیوبندی اسلام, بریلوی اسلام, شیعہ اسلام, اہل حدیث اسلام, جماعت اسلامی کا اسلام, کون سا اسلام. وہ اس نے یہ تاثر دیا کہ یہ خام کا اسلامی دستور یہ بات ہی محمد ہے, بےمانی ہے. بہرحال اس کا یہ تانا کام آیا, اور پھر انہیں تمام مکاتب فکر جو اس پاکستان میں پائے جاتے تھے جو حقیقی اسلام کے ریپرزینٹیٹو ہیں, یہاں تک کہ شیعہ کو بھی شامل کر لیا, اس کے لیے کہ اس لیے کہ ان کی ایک تاریخ تو ہے اگرچہ ان کے بنیادی اختلافات ہیں اہل تسنن سے, اہل سنت والجماعت سے, لیکن سب مل کر بیٹھے ہیں, ٹاپ کی لیڈرشپ بیٹھی اور ایک اسلامی دستور کا مکمل خاکہ 22 نکات کی شکل میں دے دیا کہ یہ دستور لاؤ اس کو نافذ کرو, یہ ہماری طرف سے متفق آیا. اس لیے کہ اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں, فرقہ واریت ہے, کس کا اسلام لائے, کیا ہوگا بعد میں, کیا ہوگا, کسی کی فرقہ یہ ہے, کسی کی وہ ہے, سارا حل تجویز کر دیا انہوں نے. اور ٹاپ کی قیادت وداؤٹ اینی ایکسیپشن, یعنی ٹاپ کی لیڈرشپ میں اس سے کوئی بھی باہر نہیں تھا, سب نے دستخط کیا. اور پھر یہ لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 1995 میں 1995 میں جب ملی یکجہتی کونسل بنی تو پھر یہی پاکستان کے اندر جو بے شمار مکاتب فکر ہیں ان سب کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا, اہل حدیث, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, یہ بھی ایک طرز فکر ہے. جب ملی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے ظاہر بات ہے کہ انہیں ایک پلیٹفارم پر جمع کرنا تھا, اور اسی کو وہ دستور کے 22 نکات اسی کی بنیاد پر پھر دوبارہ آج کی قیادت نے, یعنی اس وقت 1995 کی قیادت نے دوبارہ دستخط کیے کہ ہاں ہمارا اس پر اتفاق, وہ اسلام لے آؤ لیکن لاؤ تو صحیح نا اللہ کا نظام, شریعت تو نافذ کرو, یہ مطالبہ غلط ہے, لال مسجد والوں نے کیا تھا غلط کا مطالبہ, سوات والے کر رہے ہیں غلط ہے, یہ غلط نہیں ہے. شریعت اگر ہم نہیں لا رہے تو ہم دین کے بے وفا ہیں بندار, دین سے وفاداری کا تقاضا ہے. تو مل جل کر اس اسلام کو لاؤ اگر تمہیں طالبانزم سے خطرہ ہے, لیکن جب تک وہ دین نہیں قائم ہوگا, اسلام نہیں آئے گا, شریعت نافذ نہیں ہوگی, یہاں امن نہیں قائم ہوگا. سورہ انعام نے فرمایا ای الفریقین یحق بالامن ان کنتم تعلمون, کون سا فریق زیادہ حقدار ہے امن کا بتاؤ اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, دیکھیے اس وقت بھی حق و باطل کی کشمکش ہو رہی تھی لیکن اس وقت کیا تھا, اسلام ورسز کفر شرک, امن کا حقدار کون ہے. یہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے چل رہی ہے, ستیزہ تار رہا ہے ازل سے تائم بوس, اور یہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہوئی ہے, اور باطل قوتیں اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت کے باعث. شیطان کو اپنی کامیابی کا پورا یقین ہے, دیکھیں ان کے پاس وہ کچھ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اب اس یقین کے اندر دراڑیں پڑنے لگ گئی ہیں طالبان کی استقامت کے باعث. اب پریشانی شروع ہو گئی. ان کا اپنا نظام بھی نظام کونا کے پاس بانو یہ بارد انقلاب میں ہیں، بارد خطر میں ہے سرمایہ دارانہ نظام. لیکن بہرحال وہ زور تو لگائیں گے، شیطان چھوڑے گا تو نہیں، اس نے ہمت تو نہیں ہاتھی. تو اب جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، امن کے مستحق کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں، شد کی آمیزش نہ کریں. اس حدیث کی جو مستند تشریح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک سے بچنا ہے تو پھر اللہ کے اختیار کو بھی ماننا پڑے گا، قانون اس کا، دستور اس کا، آئین اس کا. وہ اگر نہیں مانتے تو پھر شرک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تم شرک سمجھ کے صرف جا کر بتوں کے آگے سر کو ٹیک دیا، ماتھا ٹیک دیا. سب سے بڑا شرک تو یہ کہ اللہ کی حاکمیت پر کوئی اور دعوے دار بن کر بیٹھ جائے اور ہم تسلیم کریں کہ نہیں، حاکمیت کسی اور کی ہے. یہ شرک، اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب دین حق غالب ہو، شریعت نافذ ہو کہ ہاں مسلمان ہیں، ہمارے لیے ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قانون ہے. تو دہشت گردی کا جس پانی میں بھی ہے، وہ اندرونی دہشت گردی کا تو علاج وہ ہے، اور باقی اس بیرونی دہشت گردی کا تعین کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوں. پاکستان کو اللہ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے ذرا بھی ایمانی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا کرے. میں جس واقعے کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اس میں چند باتیں اور کہوں گا. دیکھیے اسلام کے اندر جو قانون ہے وہ کیا ہے. سورہ نور کے شروع میں فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اس سورت کا آغاز ایک بڑے غیر معمولی انداز سے ہو رہا ہے. جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سورتوں کے انداز آغاز کے اندر ایک خاص انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، قرآن کی عظمت، اس سے بات شروع ہوتی ہے. یہاں براہ راست ایک تحکمانہ انداز، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے ان چیزوں کو جو اس میں احکام آئے ہیں فرض کیا ہے، نازل کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اس میں ہم نے بڑی واضح آیات، واضح تعلیمات نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. یہ پہلی آیت ہے. اور دوسری ہی آیت کیا ہے؟ الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. لیکن میں واضح کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس ویڈیو کی اصل حقیقت کیا ہے، وہاں کوئی جرم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے. میں تو اسلامی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس پر تنقید کرتے ہوئے لوگوں نے اسلامی شاعر کی جو دھجیاں بکھیری ہیں وہ ہے اصل میں قابل تشویش بات. الزانیت والزانی، اگر کوئی واقعی زانیہ ہے اور زانی ہے، فجردوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، مارو 100 کوڑے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی، اس وقت تشریح میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہ یہ جو سزا کا ذکر ہو رہا ہے یہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے. جو شادی شدہ ہے وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے. اور اس پر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پوری امت میں تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق رہا. اور شروع میں اگر کسی نے اس سے اختلاف کیا تو وہ خوارج تھے، جو ایک گمراہ فرقہ تھا. پوری امت کی ہسٹری میں اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے. یہاں سزا کا ذکر ہو رہا جو غیر شادی شدہ ہے. تو 100 کوڑے مارو دونوں کو، زانیہ کو بھی زانی کو بھی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی اور رافت تمہارے دامنگیر نہ ہو. یہ تو بڑی سخت سزا ہے. اور صنف نازک کو ماری جائے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس کے اندر کوئی نرمی اور کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. اور جو ان چیزوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے ہیں, انہیں اس آیت کو پڑھنا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے تو کوئی چور چرا کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے. آگے سنیے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ ان دونوں کے عذاب کو مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے اس کا نظارہ کرے, اس کو دیکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے. دیکھیے یہ قانون جو دیا ہوا ہے, پورا نظام سزاؤں کا قانون یا دکا ادا کرنا, اس پر ضرورت ہے کہ میں الگ تفصیل سے گفتگو کروں. کبھی انسانوں نے جو بھی قانون اس حوالے سے بنائے وہ سب ناکام ثابت ہوئے. یہ وہ نظام ہے جو عدل و قسط کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور معاشرتی اصلاح کو بھی. کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے, چاہے ہزار گناہگار چھوٹ جائیں. اسلام کا حصول ہے, یعنی جب تک آخری درجے میں جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے. اور ان جرائم کے لیے جو شہادت کا نصاب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے, بڑا کڑا. اور بغیر کسی کے جرم کیے ہوئے اس کو پکڑنا, اس کو حبس سے بے جا میں رکھنا, جیسے ہمارے حوالات میں بند ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, جرم ابھی ثابت نہیں ہوا اور پھر قید میں ڈالا ہوا ہے اور سنوائی نہیں ہو رہی عدالت کے اندر, اس کی کاروائی شروع نہیں ہوئی, مہینوں پڑے رہے اور بعد میں پتہ لگا جو ہے اس بیچارے کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا, مہینوں نہیں سالوں پڑے رہتے. یہ ٹوٹلی ان اسلامک اور عدل و انصاف کے خلاف, انسانی حقوق کے خلاف ہے. لیکن ہو رہا ہے, ہمارے معمول ہے, اس پر کوئی نہیں بولے گا. اول تو یہ ہے کہ ذرا بھی شک ہو مجرم کو بری کر دو, لیکن جب ثابت ہو جائے تو پھر سزا دو عبرت ناک, سخت سزا. اور عبرت ناک تو تبھی ہوگی جب لوگ دیکھیں گے, اصل میں اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نفسیات, انسانی نفسیات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ فرائڈ کی یا ایڈلر کی یا وٹگنسٹائن کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, وہ جانتا ہے. تو اگر جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو جرم کی سزا, ایک تو مجرم کو صرف سزا ملے اور پھر دوسرے دیکھ کر عبرت پکڑے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افغانستان جیسے ملک میں جہاں فقر, جو وسائل سے محروم, ساری دنیا کی سینکشن اس کے اوپر لگی ہوئی, لیکن اس کے باوجود شریعت نافذ کیے تو جرائم کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کو فوری عدل و انصاف میسر آیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں آپ انصاف کے اصول کے لیے سارے اوبر ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی اکثر انصاف آپ کو نہیں ملتا, پیسے کے طور سے خریدا جاتا ہے, سفارش کے طور پر خریدا جاتا ہے. بات کیسے یہ ہے وہ, اور اس کے نتیجے میں نے عرض کیا کہ جب وہ شریعت قائم ہوئی تو پورا معاشرہ پاک ہو گیا. سزا ملے صرف مجرم کو, اور جب ملے تو سخت ملے. اب اس کے اوپر اگر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا بغاوت کا اعلان کر رہا ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے اس کلام کے خلاف. وہ اپنا مقام خود معیت کر لے. اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی